آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك.
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1442 ہجری کے محرم الحرام کی 17 تاریخ، محرم شریف کی 17 تاریخ ہے، اور حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے، یوں تو فی زمانہ کپڑوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن فیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی میں آج کل جو برقعے پہنے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی فیشن اور نقش و نگار والے پہنے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے برقعے پہننا جائز ہے؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے برقعے کے بارے میں کہ خیمہ نما برقع ہو جیلا ڈھالا، لیکن آج کل تو خیر ایک سے ایک فیشن والے برقعے واقعی چلے ہیں کہ اگر بوڑھی بھی ہو تو برقع شاید ایسا ٹائٹ ہو کے جوان لگے، طرح طرح کے. تو برقعے کا مطلب تھا ایک تو پردہ بھی ہو اور ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کی نظر بھی اس پر نہ پڑے غلط نظر، لیکن بہرحال یہ کہ اب تو نت نئے فیشن ہے برقعے میں بھی. اب اس کو کون سا برقع ناجائز کون سا جائز یہ تو مفتی صاحبان ہی اس پر کوئی تبصرہ فرما سکتے ہیں. بہرحال سادہ اور مطلب ڈھیلا ڈالا برقع ہو یہ امام غزالی نے لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں تو ڈھلوان سے پانی آتا ہوا اونچی مقام سے پانی آتا ہوا ایک مقام پر نیچے جمع ہو جاتا ہے، تو کیا اس مقام پر ہم وضو اور غسل جو فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟
یعنی پانی بارش کا تو پاک ہے، اب وہ کہیں جمع ہوا ہے اور اس میں ظاہری طور پر کوئی نجاست ہے نہیں تو ظاہر پاک ہے وہ پانی. یہ پانی پاک ہے تو اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے غسل بھی ہو سکتا ہے، برتن میں بھی تو پانی بھرتے ہیں تو پاک ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح گڑھے میں بھر گیا پانی تو وہ پاک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا پانی کی یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے.
گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے, اور جو گالیاں دیتا ہے نا اس سے ایک طبعی طور پر جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا نا, یعنی کہ اچھی مطلب جس کی نفاست طبیعت میں ہوگی شرافت ہوگی تو وہ اسے گھن کھائے گا گندی گالیاں دینے والے سے, اس کو مطلب یعنی کہ کوفت ہوگی. اور گالیاں دینا ظاہر مسلمان کو گالی دینا یا گندی گالیاں تو شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. یعنی کہ گالیاں دینے والے اور فوش باتیں کرنے والے کے منہ سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے. اتنی اس کی مطلب یعنی کہ رسوائی یہ گالی دینے والے کی. آج گالی کے دو لفظ بڑے آسان لگتے ہیں جو زبان سے بندہ نکال دیتا ہے, لیکن حقیقت میں گالی دینا جو ہے نا یہ بہت ہی بری صفت ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو محفوظ رکھے, جو گالیاں دیتا تھا اس کو توبہ کرے, اور اگر کسی کو گالی دی ہے اور اس کا ذرا دل بھی دکھے گا مسلمان کی توہین ہے اس کو گالی دینا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی نا. دل آزاری کی اگر صورت پائی لیکن گالی دینے والا ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ گدھے کو بھی دے گا, گھوڑے کو بھی گالی دے گا, بکرے کو بھی دے گا, دروازے کو بھی دے گا, دیوار کو بھی دے گا, ہر چیز کو گالیاں دے رہے ہوتے. تو ذرا درو دیوار سے تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے گالی دے کر اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی نا, کہ یہاں بندے کا حق بھی تلف ہوا اور اللہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے, شریعت میں بھی بنا ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی, آئندہ بچنا بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا حاتم تائی کے متعلق, بتائیے یہ کون ہے؟
ایک مشہور شخص ہے جو مطلب ہے کہ جس کی سخاوت مشہور ہے, لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا تو اس لیے اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں بعض اوقات مبلغین میں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میں توجہ دلا دوں کہ حاتم تائی ہوگا سخی, اب اس کے واقعات ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی آیا ہو تو بتا دیں. اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی سخی ہو تو بتا دیں, خود بھوکے رہ کر جس طرح اوروں کو کھلاتے تھے, خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں, کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کی بھی ایک سے ایک سخاوت کی مثالیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدی بن حاتم یہ مسلمان ہو گئے تھے,
اسے روایت ملتی ہے,
صحابی بن گئے تھے. جی ہاں جی.
حاتم تائی کی بیٹی جو ہے نا وہ ایک جنگ میں واقعے میں وہ گرفتار ہوئی تھی, اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے والد یوں کرتے تھے اور ایسے ایسے تھے تو میرے لیے رعایت کی جائے, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے. اس طرح کی وہ امام غزالی علیہ رحمان نے اس طرح کی روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں. تو کسی نے بتا نہیں, میں آپ کو ایسا سنا دیتا ہوں, کسی نے یوں بیان کیا تھا, یہ سخاوت کا آپ نے ذکر کیا نا, کسی نے بیان کیا ہے کہ وہ حاتم تائی کی بڑی سخاوت کا وہ بیان کرتا تھا کہ ایک دفعہ ایک حاتم تائی بیٹھا ہوا تھا, واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں ہے, کہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اتنے سارے دروازے بنائے تھے, تو ایک شخص آیا ایک دروازے سے تو حاتم تائی نے اس کو دیا، وہ دوسرے دروازے سے آیا اس کو بھی دیا، وہی تیسرے دروازے سے اس کو بھی دیا، وہ تمام دروازے سے آیا، جس دروازے سے آیا وہ دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا، اس کو پوچھا نہیں کیوں بار بار آتا ہے. تو یہ ہے حاتم تائی کی مثال. تو کسی عاشق رسول نے کہا کہ یہ حاتم تائی تھا کہ جو اتنا دیتا تھا کہ بار بار آنے کی ضرورت ہوتی تھی، میرے کریم ایک بار دیتے تھے اور اتنا عطا فرماتے تھے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی.
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو یہ بات نہیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ جھولی میں سماتا نہیں تھا، اس طرح کے اشعار بھی ہیں.
اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، ایک تو وہ بھی شعر ہے نا کہ میرے، وہ تو اعلیٰ کا شعر ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ماشاء اللہ
بہا دیے.
ہاں جھولی ہماری تنگ تھی تیرے یہاں کمی، جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے ہی
عطا فرما دیے.
اتنے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کیا قربانی کا گوشت سفر المظفر کے مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں؟
یا قربانی کا گوشت اگر ہے تو سارا سال استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دن کی قید تو نہیں ہے اس میں کہ اس مہینے میں کر سکتے ہیں یا اس دن میں کر سکتے ہیں اس دن میں نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے.
تو ایک سوال
الگ بات ہے، طبی طور پر ڈاکٹروں کے نزدیک گوشت کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 دن یا 15 دن تک کھا لیا جائے کوئی سا بھی گوشت، قربانی ہی کریں کہ بعد میں وہ نقصان ہوتا ہے، طبن نقصان دے ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے. اب سکھے ہوئے گوشت کا پھر ہو سکتا ہے الگ حکم ہو، کہ پہلے تو گوشت سکھایا جاتا تھا نا، ہم نے بھی سکھا گوشت کھایا ہے، سکھاتے ہوئے دیکھا، لیکن اب وہ فریج نے یہ سارے مطلب سکھے ہوئے گوشت کے بھی مسائل حل کیے ہوئے ہیں. تو سارا سارا سال فریج دیتا ہے گوشت کیا، مچھلیاں کیا، سبزیاں کیا، ہر چیز فری جب کر لیتے ہیں سال یا سالوں تک چلاتے رہتے ہیں بیچنے والے جو ہیں، یہ باقاعدہ یہ پورا ایک یہ بھی نظام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یہ بھی آپ سے کرنا ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا، دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنتی. اچھا پھر یہ جنتی 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 کی ایک تکرار ہو رہی ہوتی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے بچے ہر طرف سے بول رہے ہوتے جنتی جنتی. تو یہ آپ کو میں نے دیکھا آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں اور مطلب لگواتے بھی یہ نعرہ، آپ کو اس نعرے کے کیا کیا فوائد نظر آتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہر طرف سے ایک ہی نعرہ جیسے کہ لگتا ہو ہر صحابی یہ جنتی جا، پھر آپ اس کی تفصیل بھی بیان فرما دے، کچھ اس کی حکمتوں پر بھی روشنی ڈالیں.
جی جی، یہ ظاہر ہے کہ مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. حدیثوں میں ہم کو اس کی ترغیب ہے کہ اپنے اہل بیت کے تعلق سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس مفہوم کی حدیث پاک بھی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے. یہاں تک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ،
قابل غور ہے تمام صحابہ کی. یہاں مطلب یہ کوئی کہ فکس نہیں ہے کہ اتنے صحابہ کی یا فلاں فلاں صحابہ کی، بلکہ تمام صحابہ کی محبت اللہ تعالی دل میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام صحابہ کی محبت سے مشرف فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. اپنے بس کی بات نہیں ہے, یہ نصیب والوں کا سودا ہے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا ہے, تو اس لیے بچے بچے کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, یعنی اللہ اور رسول کی محبت تو ہوتی ہے, صحابہ کرام کی بھی ہو, اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو, تو اس کے لیے بھی مطلب ہم یعنی کہ یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہیں, سکھاتے رہیں کہ صحابہ کی محبت, صحابہ کی محبت, صحابہ کی محبت, اور یہ ذہن دے کہ ہر صحابی یہ نبی
جنتی.
یعنی کسی کی تفریق نہیں ہے اس میں کہ کوئی جنتی ہے اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا, اللہ کریم پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ کنز الایمان, تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا, وہ مرتبے میں ان سے بڑے جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا, اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کے تحت فرماتے ہیں, ان صحابہ کرام علی مردوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے, کیونکہ رب وعدہ فرما چکا, رب وعدہ فرما چکا ہے تمام صحابہ عادل و متقی ہیں, کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا. یہاں تک تو نور العرفان کی عبارت مکمل ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے, اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے. تو ہر صحابی نبی
جنتی, جنتی,
اور صحابی اور صحابیات بھی
جنتی, جنتی,
جنتی, جنتی,
جنتی,
یارانِ نبی
جنتی, جنتی,
چار یارانِ نبی
جنتی, جنتی,
ابو بکر عمر بھی
جنتی, جنتی,
عثمان غنی
جنتی, جنتی,
جنتی, جنتی, فاطمہ اور علی
جنتی, جنتی,
ہے معاویہ بھی
جنتی, جنتی,
اور ابو سفیان بھی
جنتی, جنتی,
ہر زوج نبی
جنتی, جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی, جنتی,
اور صحابیات بھی
جنتی, جنتی,
اور صحابیات بھی
جنتی, جنتی,
اور صحابیات بھی
جنتی, جنتی,
جنتی, جنتی, جنتی, جنتی, جنتی, جنتی. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 میں ہے, میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو, اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان یعنی صحابہ کے ایک مد یہ پیمانہ ہے ناپ ایک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس مد کے آدھے کو. تو یوں صحابی کی شان ہی الگ ہے. بہار شریف میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی بھر جو یا گندم خیرات کرنا یہ غیر صحابی کے سونے کا پہاڑ خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. تو صحابی صحابی ہوتا ہے. سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3888 پر ہے رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا, اور جس نے انہیں ایزا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایزا پہنچائی, اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایزا پہنچائی. تو جس نے اللہ پاک کو ایزا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے کہ تمام صحابہ میں, بلکہ آپ شاید خطبے میں سنتے بھی ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نہ رسول اور نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان پر ہماری جانیں قربان, ہماری شانیں قربان, ہماری آنے قربان, آمین آمین, ہماری آنے والی نسلیں قربان.
آمین آمین, 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 آمین.
یہ ان کا مقام تو دیکھو کہ یہ یار غار بھی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے, ہجرت ساتھ کی, اور اب یار مزار بھی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں, فاروق اعظم بھی قدموں میں آرام فرما رہے ہیں, اور اس شان سے یہ اپنی قبروں سے قیامت جب حشر ہوگا تو اس وقت نکلیں گے کہ سیدھی طرف صدیق اکبر, بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اور پیچھے اہل بقیع. مجھے یاد پڑتا ہے جنت البقیع والے ہوں گے, کاش ہم بھی اس جلوس میں شامل ہوں. اس طرح شان و شوکت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلے گی میدان محشر کی طرف. کیا بات ہے, کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جنت البقیع میں ہماری تدفین ہو جائے.
آمین یا رب العالمین.
تمہارا لیے کہ ہر صحابی اپنی جگہ پر اس کا مقام ہے, اپنی فضیلت ہے, اور ہمیں ہر صحابی پر بالکل یعنی آنکھیں بند رکھنی ہے, آنکھیں بند رکھنی. صحابی وہ ہوتا ہے, صحابی کی میں ڈیفینیشن عرض کر دوں کہ جس نے ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات میں دیکھا, چاہے ایک لمحے کی صحبت مل گئی. اگر جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا تھے, اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے نہ بھی دیکھ پائے लेकिन सोहबत तो मिली ना, तो एक लम्हे की भी सोहबत ईमान के साथ मिल गई सरकार से और ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, तो वो सहाबी है। और ऐसा खुश नसीब फर्द जो है ये जन्नती है कि हर सहाबी ये नबी जन्नती। सियासिता यानी हदीस पाक की मशहूर छह किताबों में से किताब तिर्मिजी शरीफ जिल्द नंबर 5 हदीस पाक नंबर 3868 पर एक दुआए मुस्तफा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ مسند الفردوس کے حدیث نمبر 8530 میں ہے، اے معاویہ میں تم سے ہوں، پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو انگلیاں درمیان اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی
ہے، معاویہ بھی
جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
حسن بھی حسین بھی
جنتی جنتی
جنتی
جنتی۔
حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور عظیم صحابی رسول، بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ مشہور و مقبول حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1405 ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دار الامان بنا دیا، اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے، یعنی اس کو پناہ ہے۔ تو جن کے گھر میں داخل ہونے والے وہ امان ہے، تو صاحب دار یعنی جو اس گھر والا ہے اس کی امان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب، خاندان کا سلسلہ چند واسطوں سے اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیا چاندی عطا فرمایا۔ اوقیا مطلب ناپ۔ ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں رائے خدا میں جہاد کے اندر قربان کر دی۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے ایک مشہور محدث حضرت سیدنا امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حدیث پاک نقل کرتے ہیں، غزوہ طائف میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھ رائے خدا میں شہید ہو گئی۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور یہ تمہیں لوٹا دی جائے، واپس دے دی جائے, اور اگر تم چاہو تو اس کو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا پس جنت, یعنی مجھے تو جنت چاہیے, یعنی میں صبر کر کے جنت کا طالب ہوں, نہ آنکھ نہیں جنت. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا عالم تو سنیے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ الطبقات الکبیر لابن سعد میں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عجوا کھجور تحفے میں بھجوائی اور پھر فرمایا, یعنی اور فرمایا یہ اپنا عیت کی بات ہے, اور فرمایا مجھے تحفے میں کھانا بھیجو. کیا شان ہے. تو ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی,
اور صحابیات بھی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
صدیق عمر بھی
جنتی جنتی,
عثمان ہے غنی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
حسن بھی حسین بھی
جنتی جنتی,
ہے معاویہ
جنتی جنتی,
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی,
ہر زوج نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
اور صحابیات بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی
جنتی. تو اتنی بڑی شانیں ہیں صحابہ و اہل بیت کی, تو ان کی محبت, جن کی محبت کی تعلیم سرکار نے دی ہمیں کہ صحابہ سے محبت, اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ, اور صحابہ کی محبت بھی میں نے آپ کو روایت بیان کی. تو بس یہ کہ میری بھی خواہش ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر درد رکھنے والے کی خواہش ہوگی جو حقیقی کے معنوں میں عاشق صحابہ و اہل بیت ہو, وہ یہی چاہے گا کہ ہر صحابی کی محبت, اہل بیت کے ہر فرد کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے, مضبوط ہو جائے, اور ہر لمحے ہر سانس ان کی محبت باقی ہو, اور دنیا سے جائے تو ان کی محبت دل میں سلامت ہو. تو اس لیے بہر لے کے وہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے, اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام علیہ مربان صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے چاہیے. اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر آخرت میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت میں مضبوط کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا کہ کیا اپنی مادری زبان میں پشتو وغیرہ میں دعا کر سکتے ہیں, یا دعا عربی میں ہی کرنی ہے اور عربی میں دعا قبول ہوتی ہے؟
ابھی تو اپنے اردو میں دعا کی نا, تو دعا تو اپنی اپنی زبان میں بالکل کرے. جو قلبی جذبات دلی جذبات جو ہیں وہ بندہ اپنی زبان میں ہی بول سکتا ہے, ہر ایک کو عربی تو آتی نہیں ہے نا. اور بے شک وہ قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں, قرآن و حدیث کی دعاؤں کو دعائیں معصورہ بولتے ہیں, تو حصول برکت کے لیے دعائے مسرورہ بھی پڑھے بے شک، اور اپنی جو دل میں دعا ہے وہ اپنی زبان میں بھی بے شک مانگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا کا کیا طریقہ ہے؟
ولی عبادت کے ذریعے، اس طرح کوئی کہے کہ میں عبادت سے ولی بنوں، تو ولی جو ہے نا یہ اصل اللہ کی عطا سے بنتا ہے، کوشش سے نہیں بنتا کہ میں کوشش کروں یہ کر لوں تاکہ ولی بن جاؤں. تو ولایت وہ بھی ہے، عطا یہ قسمی نہیں ہے، کوشش سے نہیں ملتی. تو جو ولایت کو قسمی مانے وہ گمراہ ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا ولی بن جائے. آپ کو اگر ولی بننے کا شوق ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم باپ بیٹے ولی بن جائیں، ہمارا سارا خاندان ولی بن جائے، دعا میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عمیر حمزہ تاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولانا بنے تو بھوکے مر جاؤ گے. یہ ارشاد فرما دیں کہ ایسا کہنا کیسا، اور ایسے کہنے والوں کو کس انداز میں اصلاح کی جائے؟
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پیج نمبر 357 پر ایک سوال، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. قائل یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے. توبہ بھی کرے اپنے اس کہے سے، اور نئے سرے سے ایمان بھی لائے، ایمان کی تجدید کرے، رینیو کرے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے. اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے. قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا، اور وہ پچھلے نیک اعمال بھی اس کے ضائع ہوئے. تو بہرحال یہ کہ علم دین کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. دینی کتاب کی توہین کفر، شریعت کی توہین کفر. تو یہ ایسی بات نہیں، عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے اگر کرتا ہے تب بھی کفر ہے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور یہ کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور بھوکا مرتا کب ہے؟ یہ بھوکے تو تعلیم یافتہ مرتے ہیں بےچارے بس. یہ تو میں بڑا پرانا چیلنج ہے، ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. جو روز خودکشیاں ہوتی ہے، پتا نہیں ایک منٹ میں شاید دو منٹ میں تین خودکشیاں شاید ایوریج ہے دنیا میں. تو ان میں کبھی کوئی کسی عالم دین، تو عالم دین کا عالم ہو، داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، علم دین کا عالم ہو، کسی عالم دین نے، کسی مفتی اسلام نے کبھی خودکشی کی ہے؟ آپ اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیے کہ بھوکا مر کون رہا ہے؟ بے روزگاری سے تنگ آ کر لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ماڈرن تو ہوتے ہیں، علماء تو نہیں ہوتے اس میں. تو یوں عالم دین اس کا مطلب ہے کہ خوشحال ہے، اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا جو غیر عالم ہے اس کو ٹینشن ہے. اور جتنی عزت معاشرے میں عالم کی ہوتی ہے، مسجد کے امام حالانکہ عالم نہیں ہوتا، ہر امام عالم نہیں ہوتا، یہ اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، لوگ اس کی دستبوسی کریں گے، احترام کریں گے، آئیں گے وہ تو اچھی جگہ پر، عزت کی جگہ بٹھائیں گے. اب بھی ہے نا ایسا؟ عام آدمی کی اتنی عزت کا ہے؟ تو یہ بہت غلط تصور ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے. اور جو علماء ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے دنیاوی تعلیم سے کورے ہی ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہے. ویسے انگلش بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے علماء آپ دیکھ لیں, ایک سے ایک انگلش بولیں گے اور دنیاوی معلومات ان کو اتنی ہوتی ہے کہ یہ دنیا دار جو دنیاوی معلومات پر اگر یہ پھولتا ہے نا, آ کر بیٹھ جائے ان کے بعد تو پتا چلے گا کہ دنیا کی معلومات کس کو زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
میرا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا شیطان بھی انسان سے نیکی کرواتا ہے؟ اگر کرواتا ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی شیطان نے انسان سے کروائی ہے؟
شیطان بعض اوقات وہ نیکی کروا لیتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی شرارت داخل ہوتی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ہے, اس طرح کے ایک بار وہ نماز فجر کے لیے شیطان نے آپ کو جگایا کہ اٹھئے جماعت سے نماز پڑھ لیجیے. آپ جا کے پوچھا کون, تو وہ جگانے والے نے کہا کہ میں شیطان. وہ تو تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے, تو نے نماز کے لیے اٹھانا کب سے شروع کر دیا ہے؟ تو بولا وہ تو آپ ہے نا, کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی اگر جماعت نکل گئی اور اتنی توبہ اور استغفار کریں گے کہ آپ کو ایک نماز کے بدلے نہ جانے کتنی نمازوں کا ثواب مل جائے اور آپ کے لیے کیا کیا مطلب ہے کہ آپ کے رتبے بلند ہو جائیں, اس لیے میں آپ کو کیسے سونے دوں, اس لیے ایک نماز پڑھ لیں آپ بس. تو یہ شیطان نیکی کروا کر بھی بعض اوقات پھنسا دیتا ہے. بعضوں کو نیکی کروا کے ریا میں مبتلا کرتا ہے. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں, بہت نیک کام کر رہا ہوں, واقعی ان کام نیک ہوتا ہے لیکن اس میں ریا میں وہ اس کو مبتلا کر کے رکھتا ہے, پھنسا کے رکھتا ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ ریا کر رہا ہوں. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن دوسرے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے, دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ کر نیک رہا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی تلاوت کرے, قریب بندہ سویا ہوا ہے, وہ زور زور سے تلاوت کرے, اس کی بار بار آنکھ کھلتی ہے, وہ بیچارہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے نہیں قرآن کریم پڑھنے سے روکتا ہے, میں تلاوت کر رہا ہوں. تو یہ گناہگار ہو رہا ہے تلاوت کرنے والا, اس کو سونے دے یار, کہیں اور جا کر تلاوت کر. اسے زور زور سے نعت شریف پڑھ رہا ہے, جیسے ہمارے یہاں یہ ناتخوانیاں ہوتی ہیں نا, آدھی رات تک ایکو ساؤنڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور گھر میں لوگ جو ہے وہ پریشان, بچے چونک چونک کے جاگ رہے ہوتے ہیں. اب اس گھر کے دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہوں محلے کے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک دن کا بچہ بھی تائید میں کہ ایکو ساؤنڈ چلاؤ, اور سو سال کی بڑھیا بھی تائید میں کہ چلاؤ, ہارٹ کا مریض بھی تائید میں کہ آپ چلاؤ, جو بڑی مشکل سے بےچارا وہ نیند کی گولیاں کھا کے آنکھیں میچ کر پڑا ہے, اب وہ اس کے کان پھاڑ آواز آ رہی ہے, اور اگر کوئی بےچارا روکے تو بولے یہ وہ ہے, یہ ہے, اس طرح یہ نعتوں سے روکتا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. نعت اور تلاوت سے بھی ہماری آواز سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ لبیک پڑھنے کے تعلق سے بھی لبیک بلند آواز سے مرد کے لیے پڑھنا احرام والے کے لیے یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. یہ صاف لکھا ہوا ہے کسی نمازی کو, کسی تلاوت کرنے والے کو, عبادت کرنے والوں کو یا سونے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. تو اس لیے شیطان جو ہے ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جس کو ہم نیک کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں. جیسے ابھی جشن ولادت کے دنوں میں بھی بعض لوگ بڑے بڑے مائک لگاتے ہیں ہمارے یہاں, وہ کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ ہو, بےچارے وہ سو نہ پائیں, کوئی اگر کچھ بولے تو لڑائی کریں. تو ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور منائیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ کہ سب شریعت کے دائرے میں کرنا ہے. ہمارے کسی بھی نیک کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بس تکلیف نہ ہو, یہ ضرور خیال رکھنا ہے. تو شیطان ہم سے ایسے سے کام کروا رہا ہوتا ہے, ایسے بہت سارے کاموں کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جس سے مطلب بندہ نیک کام سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. قربانی کی کھالیں جمع کرنا نیک کام ہے, لیکن اب خون والے کپڑوں سے نماز پڑھنا یہ نیک کام تھوڑی ہے. یہ ویلفیئر جو بارش کی جو جیسے خدمت ہو رہی ہے نیک کام ہے, لیکن اس کی وجہ سے کپڑے گٹر کا پانی اگر کھڑا ہوا اس میں گھس گئے اور پھر نماز کے لیے اس کو پاک نہیں کیا, کپڑے پاک نہیں پہنے, بدن پاک نہیں کیا, یا یہ کرتے کرتے پانی میں اتنا چلتے رہے اور پتہ بھی ہے سب کچھ لیکن نماز قضا کر دی, بھائی مصروفیت تھی, کھانا بانٹ رہا تھا میں ویلفیئر میں, تو یہ تھوڑی کوئی ثواب کا کام ہے. یا پانی میں آپ ویلفیئر جیسے دعوت اسلامی کی ویلفیئر والوں کو سمجھو مدنی پھول میں دے رہا ہوں, آپ پانی میں چل رہے ہیں, اب آپ نے آدھی رانے کھول دی ہیں کپڑے بچھانے کے لیے, تو یادے ننگے ہو کر چل رہے ہیں, کوئی ایسا کرتا ہو تو ظاہر یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہاں جب تک ایک حصہ چتر کا پانی میں چھپا ہوا ہے کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تب تک صحیح ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے اور گھٹنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں پانی کے باہر لوگوں کو, تب تو آپ گناہ گار ہیں. آپ جا رہے ہیں نیک کام کرنے کے لیے کہ کسی بارش زدہ کو میں یہ کھانا دیا ہوں, یہ کھانا دینا یہ اچھا کام تھا لیکن یہ کیا آپ نے کر دیا. تو اب تو پانی جو ہے نا یہ کئی جگہ تو یہ مطلب اب گٹروں نے بھی اپنا قبضہ جمایا ہوگا, تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے, اپنے شاپر میں کپڑے بھی رکھیں اور ایسا انتظام ہو کہ نماز کا کہ آپ مطلب اسی وقت دینے جائیں کہ کوئی بیچ میں نماز نہیں آنی چاہیے. اب بیچ دریا میں پانی کے ذخیرے میں گھرے ہوئے آپ تو نماز کیسے پڑھیں گے, اور گئے بھی جان بوجھ کر ہیں, پتہ ہے کہ ابھی عصر تو پڑی ہے مغرب ہونے والی ہے اور آپ ہرو بھرو جا رہے ہیں دو میل پانی میں جا کر قوم کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے خدمت کرنا, لیکن نماز پڑھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے نا, اور یہ فرض ہے نا, تو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. ہر نیک کام اپنے اصول کے مطابق کرنا ہے کہ ذرا بھی اس میں کوئی سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا کوئی فرض چھوٹے, واجب چھوٹے, ہمارے کپڑے ناپاک ہوں, ہمارا بدن ناپاک ہو جائے اور ہم نماز سے محروم رہ جائیں, یا ہم ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہم نماز قضا کر دیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں نہیں بھائی, نماز فرض ہے. روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود, جہاں غلام دینے والا دن ہے محشر کا دن, قیامت کا دن, سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی اعمال بھی درست, اور جس کی نماز ہی بگڑی اس کے باقی اعمال بدر جائے اولا خراب ہوں گے. تو اس لیے مطلب ہر کام کو اپنے انداز پر اور عین شریعت کے دائرے میں رہ کر 100% اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بجا لانا ہے جب بھی نیکی ہے, ورنہ تو پھر دیکھ لیں آپ کسی کا جیب کاٹ کر آپ بولے میں جیب کاٹ لوں اور غریب ضرورت مند اس کو دیا ہوں تو ہے بڑا مالدار کا بہت مال ہے, تب تو جیب کاٹنے کی اجازت تھوڑی ملے گی. غریب کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے, آپ دعا کر دیں, دعا کرنا بھی تو مدد ہے نا, جیب کاٹ کر ہی مدد کرنا, ڈکیتی مار کر کہ میں غریبوں کو بانٹوں گا, مالدار کیا ڈکیتی مار کے آ گئے, کسی کا مال چرا لیا, بولا میں غریبوں کی خدمت کروں گا, دکھیاری امت کی خدمت کروں گا, تو نہیں بھائی, اللہ تعالی میرا آپ کا محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ ہم نیکیاں کریں اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے, تمام میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ کان کھول کر سن لیں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے یہ 100% اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. ذرا بھی شریعت کی حد ہم نے توڑی تو وہ نیکی پھر نیکی کیسے رہے گی, وہ ثواب کیسے ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے علاقے میں بہت ہی بڑا سیلاب آ گیا ہے جس سے ہمارے علاقے میں بہت تباہی مچا دی ہے, اور ہمارے مسجد بھی وہ بھی شہید ہو گئی ہے, اور یہاں کی جو
پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ بحرین سوات خیبر پختونخوا کا ہم نے منظر دیکھا کہ سیلاب چل رہا ہے اور وہ مکان مسجد شہید مسجد شہید مکان منہدم. اللہ کریم بحرین سوات خیبر پختونخوا والوں پر بھی رحم فرمائے یا اللہ. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں اور پانی اور سیلاب اور برسات کی وجہ سے پریشان ہیں, یا اللہ سبھی پر رحمت کی نظر فرما. کراچی والوں پر, سندھ والوں پر, پنجاب والوں پر, سب جگہ پر جہاں جہاں بارش کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے, یا اللہ سب کے مشکل آسان کر دے. جو اس میں فوت ہوئے ان کو بے حساب بخش دے, جو زخمی ہوئے انہیں شفا دے دے, جو بچھڑ گئے انہیں اپنے پیاروں سے ملا دے, اور جو نقصان ہوا یا اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دے, اچھا بدلہ دے دے. سب پر رحمت کی نظر فرما اور ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی بھی سعادت عطا فرما کہ یہ پانی کا سیلاب, پانی کا ذخیرہ ہم کو ڈرا رہا ہے, تو جہنم میں آگ کا ذخیرہ اور یہ آگ کا دریا جہنم کا کتنا خوفناک ہوگا, جو کالے رنگ کا ہوگا, گھپ اندھیرا ہوگا اور ایسا گرم ہوگا, وہ آگ ایسی گرم ہوگی کہ دنیا میں ایسی آگ گرم ہے ہی نہیں. اس میں جو مجرم ڈالے جائیں گے ان کا کیا ہوگا. تو یہ سب عبرت کے مقامات ہیں کہ ہم بارش کے قطروں سے ڈرتے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ پتھروں کی بارش ہم پر نہیں ہو رہی, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کرم فرما دے, اللہ کرم فرما دے. جہنم کے اوپر تو وہ پتھروں کی بارش ہوگی, بادل آئیں گے یہ سمجھیں گے پانی گرے گا, اسے پتھر آئیں گے جو کھوپڑیاں پھاڑ دیں گے. اللہ کریم سے ہم امان چاہتے ہیں, عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یا اللہ جہاں جہاں بارشوں کی وجہ سے میرے آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں, سب پر راحت دے, دنیا میں بھی راحت دے, آخرت میں بھی عافیت اور راحت, کہ ہم اس سے سوالی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارشوں اور سیلابی ریلوں سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں صورتحال خراب ہے, جس میں مالی نقصان کے ساتھ ساتھ اب تک کئی حادثات و واقعات میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں. پنجاب کے ضلع خوشاب میں بھی درجنوں گھر بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث تباہ ہو گئے. دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت کئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں رکن شورا و فیصلہ آباد ریجن کے نگران حاجی محمد رفیع اتاری اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ خوشاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقاتیں کی. اراکین شورا نے متاثرین میں امدادی رقوم اور پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کیا. متاثرین نے دعوت اسلامی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے.
بہت بہت شکریہ ان آئین اساڑی مدد کر رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, اساڑا سارا سامان تے کوٹھے ڈہ رہے ہیں, بڑی مہربانی
کھانا دے رہے ہیں, بڑی نانی مہربانی اساڑی بہت امداد کر رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ پاک نا باغ لائے جسے دے پیسے دے رہے ہیں.
رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے ایک گھر کا سروے کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا.
اس جگہ پر دو میاں بیوی رہتے تھے جو ساری رات بارش میں, طوفانی بارش میں لوگوں کی امداد کرتے رہے, ان کے کام آتے رہے, لیکن جب وہ گھر آئے اپنے کمرے میں ریسٹ کے لیے تو اس وقت ان کا اپنا کمرہ بارش کی وجہ سے گر گیا اور دونوں کا انتقال ہو گیا. کیسی درد بھری داستان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے حساب بخشش فرمائے. واقعی یہاں پر گھر گھر میں ہم جا رہے ہیں اور ہر گھر کی الگ داستان ہے.
آخر میں حاجی جنید اتاری مدنی نے اس علاقے کے حالات بتاتے ہوئے کہا,
وادی پہل میں حاضر ہے, بارشوں کی صورت میں کافی زیادہ نقصان ہوا, لوگوں کے گھر گرے ہیں اور کافی متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر سادات کرام کے بہت سارے گھر ہیں, ان کے گھر بھی متاثر ہوئے ہیں. تو دعوت اسلامی کا شعبہ ویلفیئر دعوت اسلامی یہاں پر بھی لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پکا ہوا راشن بھی دیا جا رہا ہے اور نقدی رقم بھی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا ان کی کوششیں قبول فرمائے.
18 محرم الحرام اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ہے, یوم مفتی دعوت اسلامی ہے. تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ یوم مفتی دعوت اسلامی کے سلسلے میں ایصال ثواب بھی کریں اور خوب خوب ان کے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ. یہ کچھ ایصال ثواب آ بھی چکا ہے ہمارے پاس جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی مفتی دعوت اسلامی کے لیے.
ہمارے شعبے اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی, اسلامی بہنوں نے بھی ماشاءاللہ کثیر ایصال ثواب جو ہے
مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جمع کیا ہے اور یہ بھیجا ہے ہمارے پاس جامع المدینہ مجلس بھی اور یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے قرآن پاک 164 سورہ یاسین شریف سورہ مل شریف دیگر صورتیں الحمدللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
18 محرم شریف کو مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق کا وصال ہوا تو تمام عاشقان رسول میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کم از کم 18 بار درود پاک پڑھ کر مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کو عیسیٰ علیہ السلام کرنا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اویس رضا سوال کرتے ہیں کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
جو ذہین ہوتا ہے نا وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو پڑھتا ہے اس کو یاد رہ جاتا ہے تو اس کو وقت کم لگتا ہے اور جو کم ذہین ہوتا ہے اس کو وقت زیادہ لگتا ہے. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اگر یاد کرے تو یاد جلدی ہوگا. دو طلبہ کی حکایت علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے نا راہ علم میں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دو طالب علم گئے, جب پڑھ کر واپس آئے, نہیں علم دین کے لیے انہوں نے سفر کیا واپس آئے تو ایک تو بہت بڑے عالم بن کر آئے, دوسرے ایسے نہیں تھے. تو جب انہوں نے معلومات کی علماء نے کہ یہ اس میں کیا فرق ایسا کیوں ہے تو جو بہت اچھے عالم بن کر آئے تھے نا ان کا یہ یعنی کہ سامنے آیا کہ جب بھی یہ سبق یاد کرتے تھے علم دین حاصل کرتے تھے جب بھی تو یہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ منہ قبلے کی طرف رہے. تو یوں مطلب یہ علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کی برکت ہے یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیچنے کی. اور ویسے بھی کعبے کی طرف رخ کر کے اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے تو یہ سنت بھی ہوئی, یعنی جب بھی ممکن ہو تو بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو زانو بیٹھتے تھے, التحیات میں بیٹھتے نا جس طرح عام طور پہ عموماً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو زانو بیٹھتے تھے اور اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے. اب ہماری تو حالت یہ کہ ہمارے نئی نسل بھی نیو جنریشن بھی اب کرسیوں پر ہی بیٹھ رہی ہے جبکہ میں نے اکابر علماء کو دیکھا بزرگوں کو عمر رسیدہ علماء کو بھی تو زمین پر ہی بیٹھتے تھے, اب نوجوان علماء بھی کرسی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. بالکل یعنی کہ وہ چینج ہو گیا نظام جو ہے نا. خیر کرسی ٹیبل پر بیٹھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ تھا اب کلچر چینج ہے, عوام کا بھی چینج ہے, کرسی کرسی کرسی. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ جس کو مجبوری نہیں ہے نا وہ کرسی پر نہ بیٹھا کرے. یہ میرے اپنا تجربہ عرض کیا تھا, میں تو مجبور ہو گیا, ڈاکٹر نے مجھے کہا کرسی پر بیٹھو نماز کرسی پہ پڑھو, سیڑھی اترنا چڑھنا نہیں ہے, زمین پر بیٹھنا نہیں ہے, نہیں تو یوں تو یوں. تو پھر مفتی صاحب سے بات چیت کروائی, وہ ڈاکٹر میں نے مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں بیٹھ کر نماز کیسے پڑھوں میں, باقی تو معاملات اپنے سمجھے. تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر سے ڈسکس کی اور ڈاکٹر نے مطمئن کیا ان کو. پھر مزید میں نے اپنے جو بھی اشکالات تھے وہ وارد کیے تو پھر یہ کہ میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کیا, اب کھانا بھی کرسی ٹیبل پر زمین پر بیٹھنا. حالانکہ میں بیٹھ سکتا تھا ان دنوں بیٹھ سکتا تھا لیکن ڈاکٹر نے کچھ اپنے دلائل دیے کہ یہ نقصان ہے. وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ اور اپنے ماشاءاللہ بارش اور اچھے ڈاکٹر, مطلب یہ پروفیشنل, میرے حق میں پروفیشنل نہیں, شفیق اتاری اور بون اسپیشلسٹ, ان کا اپنی اور ڈاکٹری جو حساب کتاب تھا وہ بھی درست. اپنے حساب سے انہوں نے. خیر میرا اپنا اس میں یہ حال ہوا ہے, اب میں زمین پر بیچ ہی نہیں سکتا. میں پلنگ پر کبھی سوتا ہی نہیں تھا, میں عادت ہی نہیں تھی. کبھی کبھار کہیں جانا ہوا اور امر مجبوری سو گیا پلنگ پر, سو گیا, ورنہ میں نہیں سوتا تھا, میں نیچے ہی سوتا تھا. دعوت اسلامی کے پہلے سے میں نیچے زمین پر چٹائی پہ سوتا تھا اپنے گھر میں, میرا یہ معمول تھا. لیکن اب بہرحال یہ کہ اب پلنگ اب تو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا نا میں, یعنی کوئی پکڑ کے بھی چاہے تو بیٹھ جاؤں گا. جیسے میدان عرفات میں سائی بھائی نے مجھے پکڑ کے لٹا دیا تو میں لیٹ گیا, اٹھ نہیں سکتا میں. پھر یہ پکڑ کے اٹھا ہے تو اٹھ جاؤں, یوں ہوا تھا. اب زمین پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن نہیں بیٹھ سکتا میں. تو یہ میں اس لیے مشورہ بتا رہا ہوں, اپنا نعوذ باللہ گلہ سکھوا نہیں کر رہا ہوں, ہنس رہا ہوں کہ اب میرا تو یہ حال ہوا. میری تو وہ زندگی کا دوران ابھی شاید آخری ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. ابھی جو نوجوان بیٹھے نا کرسیوں پر, یہ کوئی بھاشا سمجھے نا, تو میں ان کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں, یہ تو پچھتائیں گے. یہ کئی پچھتا رہے ہوں گے, زمین پر اس کو موافق نہیں آتا ہوگا. تو پھر یہ مسجدوں میں واز, جمعے کے خطبے, مسجدوں کے ہفتہ وار اپنے اجتماعات, بڑی رات کے اجتماعات, ساری ساری رات جو چلتے ہیں, اس میں ایسا آپ بھاگیں گے دور, کترائیں گے. بیٹھ گئے تو آپ کو ذوق شوق نہیں ملے گا, مجبوراً بیٹھے یار, ذمہ دار ہے اپنے, نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے یوں تو یوں. اور یہ نقصان, کرسی نہیں چاہیے, کرسی کسی کو موفق نہیں آئی ہے. تو کرسی پر بھی بیٹھے, زمین پر بیٹھے. میں اپنے نوجوان علماء کو بھی خاص کر بولوں گا, ہے تو بڑی بات بزرگ, ہمارے بزرگ ہیں یہ, لیکن اپنی صحت خراب نہیں کریں کرسیوں پر بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ جائیں اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو, باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے اپنے تجربے کی وجہ سے یہ مدنی پھول پہلے بھی دیے تھے, پھر ہمدردی میں دے رہا ہوں. اپنا جو یعنی کہ فزیکلی جو نظام ہے نا, اس کو اگر آپ درست رکھنا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کو نوازتے تھے, دسترخوان پر زمین پر تشریف فرما کر کھانا کھاتے تھے. کرسی پر بیٹھنا تو مجھے پتا نہیں ہے, کہیں پڑھا سنا نہیں ہے, یا پڑھا سنا تو یاد نہیں ہے. بہرحال منع بھی نہیں ہے, میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ کے فائدے کی بات. ایک تو کرسی پر بیٹھنا چھوڑے جتنا ممکن ہو. خیر اب تو ساری کرسیاں ہی نظر آ رہی ہیں اسکرین پر بھی, تو منع بھی نہیں ہے. خیر اور پیدل چلنے کا اہتمام کریں, پیدل یعنی یہ تھکا تھک کرسیاں سائڈ میں ہو گئی. ماشاء اللہ, چلو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تو مان رکھا, پھر اینڈ آف میں دیکھیں گے. چلو یہ بھی ایک اچھی ادا ہے, اچھی ادا ہے کہ مطلب دل جوئی والی بات ہے کہ چلو ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا تو کہ مان رکھ لو یار, گھر میں جا کے دیکھ لیں گے کرسی آئی اپنے اپنے مقدر میں. نہیں نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے بھائی, ہاتھ نہیں اٹھائے, تو بھلائی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ پیدل چلیں, پانی خوب پیئیں, یار پانی نہیں پیتے, اور گردوں کے کیس اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, جس کو دیکھو گردے شاہ بنا پھرتا ہے, بےچاروں کتنوں کے تو گردے ہی فیل ہو جاتے ہیں, اور زندگی اور موت کی کشمکش میں بےچارا رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, اور ڈائلسس اتنا تکلیف دے, مطلب مراحل نہیں ہے. اللہ کریم بولتے نا دشمن کو بھی نہ دے یہ مرض, اس میں اتنے مبتلا ہیں, اتنے کیس ہو رہے گردوں کے, پانی نہیں پیتے, بچے پانی نہیں پی رہے, پورے دن میں آدھا گلاس ایک گلاس پی لیا پی لیا, تو پھر بدن کا پانی نکلتا ہے. گردوں کو تو ہر وقت تر رہنا ضروری ہے. جو قدرتی ایک نظام ہے نا, کہ کئی ایسے جراثیم ہوتے جو مطلب انسان کے لیے ضروری ہوتے, وہ گردوں میں وہ سمجھو مچھلی کی طرح وہ تیر رہے ہوتے ہیں, تو مچھلی پانی میں تیرتی, اس طرح ان کو گردہ تر ہونا چاہیے. اگر گردہ تر نہیں ہے تو باہر کے جو جراثیم اندر ادھر ادھر بھی جراثیم ہوتے ہیں نا, وہ اٹیک کرتے ہیں, اور پانی نہیں ہے یہ کمزور پڑ جاتے ہیں, ان پر قابض ہو جاتے ہیں, پھر یہ مرض. تو یہ طرح طرح کے مسائل ہیں, گردے تر اندر سے ہونے ضروری ہیں. پانی پیتے رہے آدمی, پیتا رہے پیتا رہے, بارہ گلاس کی تو سب کو, اب بارہ گلاس پی لیں گے آدھا آدھا پئیں گے بچیں گے چھ گلاس. اس لیے میں مشورہ دوں گا خوب پانی پیا. آپ زمزم کے بارے میں تو سراحت ہے نا کہ جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو. حدیث پاک میں کہ منافقین پیٹ بھر کے نہیں پیتے, تم پیٹ بھر کے پیو. خیر یہ آب زمزم کی خصوصیت ہے. ہر پانی کے لیے نعوذ باللہ اس حدیث سے استدلال نہیں ہوگا کہ جو پیٹ بھر کے نہیں پیے گا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق ہے نعوذ باللہ. میں نے ویسے ہی عرض کیا کہ اس میں تو صراحت ہے زمزم میں تو حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ پیٹ بھر کے پیو, جب پیو پیٹ بھر کے پیو. تو آب زمزم تو شفا ہے. تاہم یہ کہ پانی پیئے, غذا آسان غذا لیں, زود ہضم ہو. اور غذا لیتے اگر آسان بھی چباتے نہیں ہے, ٹک مارا دھکا مارا اندر, دھکا مارا اندر. آج کل تو میرا خیال ہے چورن کی شارٹیج ہو گئی ہوگی, چورن مہنگا ہو گیا ہوگا. بقرعید گئی ہے نا ابھی تو بوٹیاں نہیں, بوٹے ادھ پکے ادھ کچے بوٹے جو ہے نا یہ بغیر چبائے صحیح طرح اندر گئے ہوں گے. جنہوں نے کئی ایک کو پیٹ کے امراض میں شاید ڈال رکھا ہوگا, تو پیٹ کی دواؤں کا سیزن بک رہی ہوں گی خوب دوائیں. ڈاکٹروں کو بھی مطلب روزی میں برکت کی دعائیں, قبولیت کی ان کو بھی ثمر نظر آ رہا ہوگا. تو یہ کہ چبا کر کھائے اور چھوٹے نوالے لے, بوٹی بھی چھوٹی دانت سے نوچ کر چھوٹا حصہ چبا کر کھائے تاکہ ہضم لعاب منہ میں جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں مکس ہو. جتنا باریک چبے گا نا اتنا وہ آپ کو مفید ہوگا. اور جتنے بڑے بڑے پیس ہوں گے نا اندر جائیں گے. دانتوں کو ریسٹ دے دیا آپ نے, آٹوں کو پھنسا کر رکھ دیا, اب ہاتھ کام کریں گے. وہ خالی ہاتھ کام نہیں کرتے, اس میں وہ لعاب مختلف اللہ نے نظام رکھا ہے. ادارے کے ایسی چیزیں ہوں گی تو یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں, جلدی ہضم نہیں ہوتی. تلی ہوئی چیزیں, تلی ہوئی چیزوں کا تیل جو ہے نا یہ جیسے چاول میں آپ نے پکوڑا کھایا نا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا, سموسہ تلا ہوا کھایا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کا تیل نکل کر یہ پتہ نہیں چلتا. لیکن اس چاولوں کو روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے جو گئے نا دیگر غذاؤں کے ان سب کی کوٹنگ کرتا یہ تیل. یہ جو وہ جو کڑکایا ہوا تیل جو ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے, فری ریڈیکلز اس میں نکلتی ہیں. اتنا خطرناک ہوتا ہے سب کو اناج کو اندر جو گئی نا غذا اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے, اس کو ہضم ہونے میں یہ رکاوٹ بنتا ہے اور پھر ہضمہ تباہ, پھر طرح طرح کی بیماریاں معدے سے تقسیم ہوتی ہیں وجود کو. سمجھو اللہ پر اللہ کی عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے احتیاط ہم سبھی کو کرنا چاہیے. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے, آپ کے صدقے مجھے بھی نصیب کرے کہ میں احتیاط کروں اور اللہ پاک کی عبادت اچھی طرح ہم بجا لا سکیں. ہمارے دانت بھی سلامت رہیں, آنکھوں کی بینائی بھی سلامت رہے, کانوں کی سنوائی بھی سلامت رہے, چال ڈھال سب درست رہے. اگر غذاؤں میں احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بڑی بہتری رہے گی, ورنہ تو پھر دیکھ ہی رہے حالات. جوان جوان ہوتے بےچارے, ان کی چال اسمارٹ نہیں ہوتی, کھا 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 کے اور کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ کے اپنا ستیہ ناش کر رکھا ہے وجود کا. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ ہمارے پاس حسن رضا کا ایک بڑا پیارا سوال اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا سا جواب بھی موجود ہے. آئیے مدنی چرن کے ناظرین دیکھتے ہیں.
آزان دیتا ہے, فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے, تو اس وقت اللہ پاک کا فضل مانگنا چاہیے, فضل کی دعا کرنی چاہیے, رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اور مرغی اذان نہیں دیتی تو کبھی کبھار یہ اذان دیتی ہے تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ منوس ہے, اسے کاٹ دیتے ہیں. ایسا بھی لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے, مرغی اذان دے تو اس سے بدشگو نہیں لے سکتے, بدشگو نہیں لینا گناہ. مرغی منوس نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. لیکن اذان عام طور پہ دیتی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد مبشر امتیاز ہے, میں ریسکیو 112 ملتان کا حصہ ہوں. ہمارا فلڈ میں کیمپ لگا ہوا ہے ہیڈ محمد والا پہ, میں اس کا انچارج ہوں. ہم فلڈ افیکٹڈ ایریا سے لوگوں کو نکال کے یہاں لا رہے ہیں. کافی بار کالز آ چکی ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہماری بستی میں سانپ آ گئے ہیں, تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس سانپ کو اٹھا کے اس گھر سے یا اس بستی سے باہر لا کے پھینک دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کو فوراً مار دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. سانپ کو اس لیے مار دینا کہ یہ آپ کو یا کسی اور کو ڈس نہ لے, جائز ہے. تو اب اگر آپ جس کو آپ جنگل بولتے ہیں, پتہ نہیں واقعی وہ جنگل بھی ہے یا نہیں, اگر وہاں سے آبادی میں نہیں آئے گا اور کسی کو اب یہ ڈسے گا نہیں, پھر تو پھینک دینا تو کوئی حرج نہیں اس میں. ورنہ یہ کہ وہیں اگر مار بھی دیتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہنیں جب اپنے گھر کے باہر دروازہ یا کسی اور کے گھر دروازہ ناک کرتی ہیں تو اندر سے پوچھنے پر وہ کیا کیا کرے, وہ بھی اپنا نام بتایا کرے.
یعنی گھر کی, یعنی باہر سے کوئی عورت آئی نوک کیا, اندر سے پوچھا کون, تو سارے بتانا تو پڑے گا نا. کوئی بھی اپنی پہچان بتا دے, اپنے جیسے نام بتایا یا وہ بنتے کر کے فلاں کی بیٹی یا فلاں کی امی. اگر وہ گھر گئی ہے تو پھر ایسے موقع پر گھر میں جو مرد ہے اس کو چاہے گھر کی عورت کو آگے کر دے, تو وہ پہچان لے گی, وہ نام بتائے گی تو آواز سن کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی فلاں ہے. تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد ہی کھولے دروازہ, ضروری تو نہیں ہے نا. ہاں کوئی نہ ہو, مرد گھر عورت گھر میں نہ ہو اور باہر والی آنے والی نا محرم ہے, پھر تو دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. اگر مرد اکیلا اندر اور نا محرم باہر سے اندر آنا چاہتی ہے, بھلے آپ کی پڑوسن ہے, پھر دروازہ کھول کے اندر لانا نہیں ہے اس کو, پھر اس کے مسائل اور ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا سوال یہ تھا اہل سنت سے کہ شوگر کے مرض کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں.
ساتھ ہی میں یہ بھی ایک آپ سے عرض کروں گا کہ شوگر نہ ہو لوگوں کو, کیونکہ ایک بڑی تعداد تو وہ جنہیں شوگر نہیں ہے اور اب نہ جانے کب شوگر ہو جائے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں. تو شوگر سے بچنے کی صورت, جن کا شوگر ہے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, مگر شوگر نہ ہو ایک تو یہ سوال تھا میرا. دوسرا ہے کہ کیا میٹھا کھانے سے شوگر ہوتا ہے یا شوگر ہونے کے اور بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں؟
شوگر کا روحانی علاج 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 80, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام تین بار, اول و آخر تین بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں. مدنی پنچ سورہ صفحہ نمبر 244 پر بھی یہ علاج موجود ہے, اور یہ جب تک مرض نہیں جاتا یہ روزانہ کرنا ہے صبح و شام. صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے, آدھی رات ختم ہونے کے بعد سے لے کر, آدھی رات ڈلنا جس کو بولتے ہیں, آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح, اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ شام. تو اس دوران جو ورد و وظیفہ پڑھ لیں گے تو وہ صبح و شام پڑھنے والا کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوگر ہونے کے تو کئی اسباب، ایک تو جیسے میٹھی چیزیں، مٹھائیاں، خاص کر یہ وائٹ شوگر جو ہے نا، یہ اس کو وہ سویٹ پوائزن کہنے میں شاید اتنا مشکل نہیں ہے، زیادہ کھا لیتے لوگ، چائے میں بھی ڈبل ڈالتے، چائے ایک تو بڑا کپ لیں گے، جگ میں تو بولتا ہوں اس کو جگ نما ان کا کپ ہوتا ہے، اور چائے کو پھر میں میٹھا شربت بولتا ہوں، اور اس سے لوگ عام طور پر آپ کو نظر آئیں گے بعد میں شوگر کے مریض بن چکے ہوتے ہیں بےچارے، تکلیف میں ہوتے ہیں. تو یہ گھروں کا نظام ہے، چائے گھروں کا ادھر ادھر جو بھی اپنے فیضان مدینہ میں میں نے چائے دیکھی ہے نا، میں نہیں پیتا، ایسی میٹھی میں نے دیکھی ہے، یہ بےچارے مالے مبدلے پہ رہے ہیں نا، چندے کا مالے ڈالو، کوئی کل مر تو آج مر جائے یار، ایسا تو نہیں کر رہا، میٹھے زہر تو مت انڈے لو یار، ایسا ہی بھائیوں کے پیٹوں میں تو یہ پکانے والے شاید نہیں سمجھتے ہوتے کہ کتنی ڈالنی چاہیے، ہر ایک اس کا ماہر نہیں ہوتا، ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کی برابر ان کے ہاتھ پر نپے تلے ہوتے، یہ مطلب ایسی کوئی بھول نہیں کریں گے جس سے ان کی آمدنی میں کمی آئے، لیکن عام طور پہ مطلب جو جن کو برابر آتا نہیں ہے، اندھڑ ہوتے ہیں، وہ ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیضان مدینہ والے جو سن رہے ہمارے ذمہ داران، وہ بھی لنگر رضویہ پر بھی رحم کرے اور میرے مدنی بیٹوں پر بھی رحم کرے، یہ میں نے تفنن کے طور پر عرض کیا. تو سب اپنے حال پر اور دوسروں کے حال پر رحم کرے اور اتنی میٹھی چائے نہ پیئیں کہ پھر شوگر کہہ کر نہیں آتی، وہ آ جاتی ہے. اچھا پھر یہ کہ مٹھائی، مٹھائی بھی جو بکثرت کھاتے ہیں وہ شوگر کے مریض عام طور پہ ہو جاتے ہیں. اچھا اور زیادہ جن کا بیچنے کا کام ہوتا ہے، پیدل نہیں چلتے، مسجد میں بھی جائیں گے تو اسکوٹر پہ جائیں گے، دو قدم پر مسجد ہے، اسکوٹر تھر کر کے بیٹھے، نماز پڑھ کے رر کر کے گھر آ گئے یا آفس پہ آ گئے یا کار، تو اس لیے یہ ایسے لوگ بھی شوگر کے مریض. زیادہ جو کھاتے ہیں، ذرا شوگر خالی چینی میں تو نہیں ہوتی نا، شوگر اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے، چاول میں بھی ہوتی ہے. چاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر چاول کا ایک پانی نکال دیا جائے نا، ابال کر چاول کو، غالباً بریانی تو اسی طرح بناتے ہیں کہ چاول کو ابال کے پانی نکال دیتے ہیں، تو اگر ابلے ہوئے چاول بھی کھانے ہو نا، ایک پانی اس کا نکال دیا جائے ابال کر، تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر یہ شوگر نہیں کرتا چاول، اور بھی اس کی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور چاول کے جو نقصان آتے ہیں اس سے کچھ حفاظت رہتی ہے، یہ تجربہ کار لوگوں کا یہ کہنا ہے. اس طرح مطلب اگر بندہ احتیاط کرے تو بہتری آ سکتی ہے، لیکن بعض میٹھی چیزیں شوگر نہیں کرتی ہیں. آم کا مجھے تجربہ ہے، آم جو یہ ڈائٹ والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آم سے شوگر نہیں ہوتا، تو تجربہ ہے کہ آم کھانے سے شوگر، میرا اپنا تجربہ ہے، مجھے شوگر میں شوگر پیشنٹ نہیں ہوں باقاعدہ، لیکن یہ کہ مجھے تجربہ ہے کہ شوگر آم سے، آم کھانے سے شوگر بڑھتا نہیں ہے الحمدللہ. تو آم میں مٹھاس تو ہے، لیکن اس میں اور بھی ایک قدرتی ایسے اجزاء ہے جو شوگر نہیں ہونے دیتے مریض کو. لیکن آم کھا مت لینا بھائی، میرے اوپر آ جائیے کہ آپ نے دو لڈو کھائے ہوں گے، ایک آم کھایا ہوگا اور شوگر لڈو نے بڑھایا ہوگا، بدنام میرا آم ہو جائے گا. مدنی چینل میں آم کا بولا تھا، کھایا اور بستر میں آ گیا. اس لیے آم کھانا یا لڈو کھانا ہے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا، مجھے داؤ پہ مت لگا دینا.
صحیح ٹائم پر آپ نے آم کا فرما دیا ہے، ابھی آم چلا گیا، آم گیا
الحمدللہ. میں نے آم کھائے، دن میں تین تین چار چار آم اس بار کھائے میں نے، اللہ کی رحمت سے مجھے شوگر نہیں پڑی. میرے ساتھ نے بھی آم کھائے، ہم کو الحمدللہ تجربہ ہے، پچھلے سال کا بھی تجربہ ہے، آم سے شوگر نہیں بڑھتی. یہ جو ڈاکٹر لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ ڈائٹ والا جو گروپ ہے جو سبزیوں سے علاج کرتا ہے، پھلوں سے علاج کرتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اپنے ڈاکٹر کو سی چڑھے گا شاید میری باتیں سن کر کے، کیا بولتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ کیا بولتا ہے، آم سے شوگر نہیں ہوتا، روزہ میٹھا ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اور میں نے اپنا تجربہ عرض کیا، لیکن اب پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو آم کھانا ہے تو مہربانی کر کے مجھے دعوے مت لگانا، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا، اگر وہ نہ بولتا ہے تب بھی چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ رقم کی بچت ہو جائے گی آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خیر اب تو آپ کے مشورے پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے گا بھی آم پالے تو اس کو اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا، تقریباً تو چلا ہی گیا ہے ادھر پاکستان میں تو آم کا موسم تقریباً جا چکا.
میں جہاں ہوں نا یہاں اس وقت سخت گرمی ہے، نہیں یہاں تک کہ اگست میں ہوٹسٹ ڈے آتا ہے، ہم نے ہوٹسٹ ڈے بھی دیکھے ہیں یہاں پر، دیکھا یا دیکھے مجھے پتا ہے، یہاں مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ 50 ڈگری تک جاتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو گرمی، اب پتا چلا 55 ڈگری تک چلی جاتی ہے 55. لیکن یہاں الحمدللہ گرمی سے ہلاکتوں کا نہیں سنا، یہاں نظام ایسا ہے 12 سے 4 تک، گرمیوں کے کچھ مہینے فکس ہیں کہ 12 بجے سے 4 تک جو باہر کام کرتا ہے نا مزدور وغیرہ باہر کا، یہ عمارتوں کا اور ان پر پابندی ہے، کام نہیں کرنا ہے باہر، چٹھی صبح جلدی آدھی رات سے پہلے شروع کر دے، ان کے نظام بنے ہوئے ماشاء اللہ، اور مدینہ مدینہ نظام ہے تو یہاں ہلاکتیں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو یار وہ بڑا برا حال ہو جاتا ہے بےچارے، گرمیوں سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، یہ اے سی بھی ہمارے پاس کم ہے، غربت ہے نا تو اس وجہ سے بھی بےچارے جو ہے وہ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، باہر ملکوں میں اے سی تو بکثرت ہے جہاں مطلب وہ پیسہ زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہیں، پاکستان اور اوورسیز سے 16 محرم الحرام 1442 سینے ہجری کی کارکردگی، محاسبہ تحریک اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہ عمل کے کتنے ہوئے کون کون سا ہوا، جو اچھے کام ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے، اگر کوئی برا کام ہو گیا آئندہ نہ ہو اس پر غور و فکر کیا جائے کہ نہ ہو توبہ کی جائے وغیرہ. تو اب محاسبہ تحریک اس میں جو شامل ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,619 یعنی 48,619، اسلامی بہنوں کی تعداد 57,631، روزانہ ایک پارا قرآن کریم پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,456، اسلامی بہنوں کی تعداد 20,964، آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 16,187، اسلامی بہنیں 23,299، روزانہ 12 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 77,316، اسلامی بہنیں 38,375، روزانہ 313 درود شریف اسلامی بھائی 37,813، اسلامی بہنیں 52,555، گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,731، اسلامی بہنیں 72,176، باد فجر مدنی حلقے کے شرکا اسلامی بھائی 36,065، روزانہ دینی کتاب کا 12 منٹ مطالعہ اسلامی بھائی 60,172، اسلامی بہنیں 58,652، نفل روزہ رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 8,317، اسلامی بہنیں 18,127، نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی 4,525، عیسائی بہنیں 13,739. آقا کی سنت زلفے سجانے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,808. تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائی 342. عیسائی بہنیں 3,042. عیسائی بہنیں 3,201. لاک ڈاؤن میں مجلس مدنی کورسز کے تحت ملک و بیرون ملک ہونے والے آن لائن مدنی کورسز کی تعداد 9,752. شرکا کی تعداد 37,325. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, دعوت اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع کہاں ہوا تھا؟ جواب, ککری گراؤنڈ لی مارکیٹ کراچی. سوال نمبر دو, دعوت اسلامی کے تحت بننے والی مساجد کی کیا پہچان ہے؟ جواب, دعوت اسلامی کے تحت بننے والی مساجد کے نام میں عام طور پر لفظ فیضان شامل ہوتا ہے, مثلا فیضان مشکل کشا. یہ عام طور پر پہچان ہے, ورنہ اسے بہت ساری مسجدیں ملیں گی جن میں لفظ فیضان نہیں ہے لیکن ہیں دعوت اسلامی کے ہی ماتحت, یعنی اس کی انتظامیہ دعوت اسلامی. سوال نمبر 3, اس وقت پاکستان میں دعوت اسلامی کی کل کتنی کابینات ہیں؟ جواب, 291. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, اکرام شاہ تاری کراچی, محمد عامر مشتاق تاری جنگ, ام معوض اتاریہ راول پنڈی, بنت سرور اتاریہ کراچی, خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد, بنت صابر لاہور, بنت خالد محمود اتاری پاک پتن شریف. قرعہ اندازی میں نکلنے والا نام, سلیمان اتاری ساکرو. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات, آنے والے ہفتے کو 8 بجے رات تک یہ جوابات ٹیکسٹ میں آپ کو دینے. اس طرح میں نے محرم کا نام اور نمبر بھی لکھے, اس طرح میں نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار کون سے صحابی ہیں؟ سوال نمبر 2, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے میدان معاشر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کون ہوگا؟ سوال نمبر 3, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس طرح بیٹھتے تھے؟ کیفیت بھی بتانی ہے اور رخ بھی بتانا ہے کہ کس طرح ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو کسی نہ کسی ایک مدنی رسالے کے پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. اس ہفتے جو رسالہ ہم نے پڑھنا یا سننا ہے, آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
اللہ پاک روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی بری صحبت پڑھ یا سن لے, اس کو اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کا 14 محرم الحرام کو اس شریف ہوتا ہے. مدنی التجا ہے کم از کم 14 بار درود پاک پڑھ کر اسال ثواب کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا یا سننا تھا, وہ رسالہ تھا فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ. ہمیں جو کارکردگی ملی ہے اس کے مطابق پاکستان میں پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 472,998, اسلامی بہنوں کی تعداد 409,564, اوورسیز اسلامی بھائی 104,460 اور اوورسیز اسلامی بہنیں 94,379. یعنی ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی ملی ہے وہ 10,81,401 اور ہمارا جو ہدف ہے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا وہ 12 لاکھ ہے. الحمدللہ مختلف شعبہ جات اور ہمارے ذمہ داران اس پہ کوششیں کرتے ہیں. اس بار جو رسالہ پڑھا گیا فضائل امام حسین, تو جو پاکستان میں جو ہمارے شعبہ جات ہیں, تو الحمدللہ ہمارا جو شعبہ جات میں جو پہلا نمبر آیا ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, اور ان میں جو پڑھنے سننے والوں کی تعداد جو ہمیں ملی وہ ہے 47,797. یہ ہمارے ذمہ دار ہیں, ان مجلس کے نگران غلام عابد عطاری. اور اسی طرح جو نمایاں زون ہے, تو زون میں جو ہے وہ پہلا نمبر نگران شمالی لاہور زون, جن کے نگران ہیں حاجی محمد نعیم اتاری، اور یہاں پر پڑھنے والوں کی تعداد یا سننے والوں کی تعداد 77,204، اور اسی طرح جو نمایاں کابینہ ہے وہ بھی ہماری لاہور سے ہی تعلق ہے، اور جنوبی لاہور داتا صاحب کابینہ، اور یہ نگران ہے ہمارے حاجی افضل اتاری، اور جن کی پڑھنے سننے والوں کی تعداد 28,359. تو کوشش کریں اسلامی بھائی ذمہ داران کہ زیادہ تعداد میں پڑھیں بھی سنیں بھی، اور اس کی کارکردگی اپنے ذمہ داران کو جمع بھی کروائیں.
ماشاء اللہ، یہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو ذمہ دار تھے ان کی خالی جھلک دکھائی ہے، بےچاروں ان کو بھی دکھا دو، میں بھی زیارت کر لوں ان کی.
ماشاء اللہ جی، غلام آپ
بھی میں نے تو تیار کی ہوگی.
جی جی ماشاء اللہ.
غلام عابد میں بھی غلام عابد ہوں، شاید زین العابدین سے نسبت ہو، ورنہ ہر عابد کے ہم غلام، ہم گناہ گار، میں تو اللہ عبادت گزار بنائے. نگران مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان غلام عابد اتاری، ماشاء اللہ تینوں کو مرحبا کہ ان کی کارکردگی نمایاں ہوئی. اللہ سب کو توفیق دے کہ آپس میں یہ کمپٹیشن کریں، تو اس طرح انشاءاللہ جلدی جلدی 12,00,000 تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، ایک تو حاجی نعیم
جی،
دوسرے نام
ہمارے حاجی افضل،
حاجی افضل ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
یہ 291 کابینہ میں بابا پہلا نمبر آیا ہے ہمارے حاجی افضل کا،
بڑی بات ہے.
اور یہ ہمارے حاجی نعیم بھائی تقریباً 45 زون ان میں یہ پہلا نمبر آئے،
ماشاء اللہ.
اور 108 شعبہ جات میں ہمارے غلام عابد بھائی کا نمبر آیا.
کیا بات، مرحبا. جلدی جلدی آئندہ ہفتے مجھے 12,00,000 کی خوشخبری سنائیں، اور پیچھے نہیں کریں، انشاءاللہ پھر 12,00,000 سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کو جتنا ثواب زیادہ ملے اچھا ہے نا، ہمارا فائدہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، جو جو اپنی نیکیاں مجھے نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شایہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب مولا کریم اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدانوں اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. الہ العالمین ہمیں تقویٰ کا خزانہ عطا کر دے. الہ العالمین اخلاص کی نعمتوں سے مالا مال فرما، حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے. یا اللہ غصہ چڑچڑاپن لوگوں کے دل دکھانے کی عادتیں نکل جائیں، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد نگاہی بد کلامی کی عادتیں نکل جائیں. الہ العالمین ہمیں نرم گفتگو کرنے والا بنا، یا اللہ لوگوں کی دل جوئی کرنے والا بنا، یا اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین نیکی کی دعوت عام کرنے کی دھن دے دے. الہ العالمین دینی مطالعے کا شوق عطا فرما. الہ العالمین دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام مچا دینے کا شرف نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کا شوق عطا فرما، جانی مالی قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے، کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہو جائیں. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ جن کو جو بیچارے قرض دار ہیں قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں حقوق مل جائیں. یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عطا فرما، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے نوازے جائیں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین ہمارے حاضرین ناظرین دلوں میں جو جو تمنائیں رکھتے ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. آج بنتا
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
لاکھوں سلام تم پہ
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ